بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 24 اپریل 2009 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کے 30 رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تعصوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين يا رب العالمين. حضرات، سورہ حدید کے تیسرا رکوع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ حدید میں 27 پارے کی آخری سورت ہے، اور اس میں سارا خطاب اہل ایمان سے ہے. اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے پہلی 6 آیات میں. اللہ کی معرفت کا بڑا اونچا مقام ہے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور اس کے بعد مطالبات ہیں اہل ایمان، اور مطالبات وہ ہی رکھے گئے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور مخاطب اہل ایمان ہے، یعنی وہ لوگ جو کلمہ گو تو پہلے سے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کو ان سے قرآن حکیم میں پورے کے پورے میں موجود ہے، لیکن ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پر صدق دل والا ایمان، قلبی ایمان، اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا مطالبہ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں اللہ نے تمہیں استخلاف دیا ہے، جس جس چیز میں اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں کھپا دو. پوری سورہ مبارکہ کا درس دینا مقصود نہیں، تو چند آیات تلاوت کی گئی ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن تمہید ہے کہ دراصل پہلی بات تو یہ کہ اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے، اہل کتاب کا ذکر بھی، صرف نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، مثال کے طور پر بیان کیا گیا. اور نمبر دو یہ کہ مطالبے دو ہی ہیں، ایمان، قلبی ایمان کا مطالبہ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اس کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اور یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے، کل چار رکوع ہیں، لیکن تیسرا رکوع جس خوبصورت انداز میں شروع ہو رہا ہے، اے لمحوں جان لو، سمجھ لو، انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بس ایک کھیل ہے، تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، آرائش ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر اترانا، فخر جتانا ہے، بڑائی جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی کثرت کا ایک جو خواہش ہے انسان کے دل میں، اس کی حوث ہے، کم اثر یہ غیب ہے، مثال اس کی ایسی جیسی کہ ایک بارش ہو، عجب الکفار نباتہ اور اس بارش کے نتیجے میں جو ہریالی نکلتی ہے، نباتات نکلتی ہے، وہ کسان کو بڑا خوش کرتی ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، ثم یہیج پھر وہ فصل جو ہے اپنے زور پر آتی ہے، فتراہ مصفرًا پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، ثم یکون حطاما اب آج کل فصل پکنے کا موسم ہے، آپ کے سامنے ہے، اگر باہر نکلیں لاہور شہر سے اور کھیتوں میں جائیں تو فصل وہ پک گئی، زرد پڑ گئی، اب وہ کاٹی جا رہی ہے، اس میں سے دانا نکل آئے گا، اناج کھانے کام آئے گا اور باقی بھس بن جائے گی، ثم یکون حطاما پھر وہ بھس بن جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. یہ تو نباتات کا معاملہ ہے کہ وہ پک گئی، اس کو استعمال کر لیا، بھوت بن گئی، لیکن وہ جس کے لیے پانچ مراحل بیان کیے اللہ نے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آخرت ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے، مغفرت من اللہ ورضوان یا پھر مغفرت ہے اللہ کی جانب سے، بخشش ہے، ورضوان اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان. شیکسپیئر نے بھی انسان کی زندگی کے ساتھ چیز بیان کی، لیکن 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں، قرآن مجید، قرآن حمید میں انسان کی زندگی کو پانچ مرحلوں سے، پانچ تیزی سے تشبیہ دی. اگر انسان غور کرے اپنی زندگی پر، ذرا دروبینی سے کام لے، جس کی اسٹیج پر بھی وہ ہو، تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے زندگی کی، زندگی کو بیان کیا، زندگی کی حقیقت کو. اے لمبو جان لو، دھیان دو، لائیو و لاہو، یہاں پر لئی پہلے آیا، لاہو بعد میں، ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لاہو لاب، قرآن حکیم میں بھی اس کو بار بار استعمال کیا گیا، اس لفظ کو سورہ نام میں ہے، بمل حیات دنیا الا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل تماشا، ولد دار الآخرۃ خیر للذین یتقون، لیکن آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. سورہ عنکبوت میں ہے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، یہاں پر وہی لہو و لعب کے طور پر آیا، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک تماشا کھیل، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل گھر تو آخرت ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ وہ ہے اصل زندگی، یہ حیوان لفظ نہیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی لفظ حیوان، زندگی، اصل زندگی وہ ہے، یہ دنیا کی زندگی وہ دار الامتحان ہے، مختصر سی زندگی ہے چند سال کی، اصل زندگی جو ہے وہ آنے والی ہے، وہ آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یا پھر اگر انسان اس کو دار الامتحان نہ سمجھے تو پھر ایک تماشا ہے، لو کانو یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے سمجھتے. اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا انما الحیات الدنیا لعبٌ ولہو، وہاں پر بھی پہلے لعب آیا پھر لعب آیا، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، لیکن اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے پورے پورے عطا فرمائے. زندگی کے اگر انسان غور کرے، پہلے لعب ہوتا ہے، کھیل بے مقصد. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو ٹاڈلر ہم کہتے ہیں، کھیلتا ہے، اس کا تو زندگی وہی ہے، اس کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، اس کی ماں اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور وہ بے مقصد کچھ کام کرتا رہتا ہے، اس میں اسے کوئی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، اس کے کرنے کا کوئی اور کام ہی نہیں. اور یہ اس بچے کی صحت کی نشانی بھی ہے، بچہ بھاگتا دوڑتا ہے تو صحت مند نظر آتا ہے، اگر بچہ بیٹھ جائے ایک طرف تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا. بچہ یہ کہتا نہیں کہ مجھے بخار ہو گیا، بلکہ بچے کے نہ بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ اس کی بیماری شمار ہوتی ہے، بچہ سست ہو گیا. اس کے بعد اس کی ایک اسٹیج آتی ہے لہو، اس میں کھیل میں وہ لذت بھی محسوس کرتا ہے، بچپنا جسے ہم کہتے ہیں، وہ کھیلتا بھی ہے اور کھیل کا مقصد بھی ہے، اس میں ہار جیت بھی محسوس کرتا ہے، وہ ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے. وہ ہے لائف، لعب، تماشا، مزہ آنا، لذت محسوس کرنا اس کھیل میں. اور اس کے بعد ایک انسان کی زندگی میں جوانی کا، ایک نوجوانی کا دور ہوتا ہے، جب اس سے بننے سنورنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، زینت، آرائش، میرے کپڑے اچھے ہوں، فیشن کے مطابق ہوں، جیسے لوگوں نے پہنے ہوئے میرا بھی لباس ویسا ہی ہونا چاہیے، میں لوگوں میں تماشا نہ بن جاؤں. اپنی زیب و آسائش، آرائش کا انسان کو بڑا شوق ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک جوانی اور ادھیڑ عمری کا دور ہے، اور یہ دور ذرا لمبا ہے، 20 سال سے لے کر آپ اس کو 40-45 سال 60 سال تک کا زمانہ سمجھ لیں. وَتَفَاقُمْ بَيْنَكُمْ، جس میں انسان آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی تجارت ہو، کاروبار ہو، دنیا کی زندگی میں مال و دولت، اچھی کار ہونی چاہیے، اچھا پروفیشن ہونا چاہیے، میری کار لوگوں سے اچھی ہو، کاروبار میرا جو ہے اس میں میں آگے نکل جاؤں، سبق لے جاؤں، جو پروفیشن میں نے اختیار کیا ہے، جو پیشہ ہے، اس پیشے میں میرا نام ہو. ایک دوسرے پر فخر، مال جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی، مال بے شک اس کا خرچ ہو جائے لیکن اس کے پاس چیز اچھی ہونی چاہیے، دوسرے سے بہترین ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، کار اچھی ہونی چاہیے، انسان کا پروفیشن اچھا ہو، ترقی کرے، یہ دفتر میں کام کر رہا ہو وہاں سے ترقی مل رہی ہو، جب بھی ترقی کا موقع آئے اس کے ریز بڑھ رہے ہو. وہ تفاخر ان بہن، اور یہ عمر بھی گزر جاتی ہے. پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ جب انسان اب بوڑھا ہونے لگتا ہے، اب وہ مال کو بھی صحت صحت کر رکھتا ہے، جمع کرتا ہے. وہ تقاصر ان فلم والی والا اولاد، کثرت مال اور اولاد کی، اب وہ سبق میں جانا نہیں چاہتا، اب بے شک اس کی ناک تھوڑی سی نیچی ہو جائے لیکن مال بھی خرچ کرنا چاہتا. ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کی ناک اونچی ہو رہے، بہترین گاڑی اس کے پاس ہو، اب بے شک تھوڑا کم گاڑی پر بھی گزارا کر لیتا ہے لیکن مال رہنا چاہیے. کیوں؟ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی صلاحیتیں کمزور پڑ رہی ہیں، اب وہ اتنا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، اتنا مال جمع نہیں کر سکتا. اولاد آج کل شاید شہری معاشرے میں اتنی ہمیں بات سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن ہم بھی دیہاتی معاشرے میں یا قبائلی معاشرے میں اولاد کی کثرت بھی انسان کی ایک طاقت کا ضرور ایک اظہار ہوتا تھا کہ اس کی اولاد ہے، اس کے پاس کھڑے ہونے والے ہیں، اس کا ساتھ دینے والے ہیں، اس کی حمایت کرنے والے ہیں. تو ایک یہ بڑھاپے کی عمر ہے. یہ 5 ادوار جو ہیں ہر انسان پر وارد ہوتے ہیں. اللہ نے اس کی مثال بیان کر دی، یہ انسان کا لائف سپین ہے، 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، لیکن اللہ نے اس کا تقابل کیا ہے نباتاتی زندگی سے. کما سلی غیث ناجم الکفار نبات ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، بارش ہوتی ہے، بیج بویا ہوتا ہے کسان نے، کھیتی نکل آتی ہے، وہ کھیتی جو ہے ہریالی ہوتی ہے، پھر پک جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ 3-4 مہینے کا 5 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. یہ پودے کی زندگی ہے، ایک انسانی زندگی ہے، لیکن تقابل کیا ہے؟ ہے دونوں زندگی، آج کل کی سائنس مانتی ہے کہ بوٹانیکل لائف ہے، وہ بھی وہ 5 مہینے میں اس کا دورہ مکمل ہو گیا. انسان کا جو دور ہے وہ 60-70 سال کا ہو گیا، لیکن وہی بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، یہ سارے سٹیجز انسان پر بھی آتی ہیں. جو کھیتی ہے، جو فصل ہے، وہ تو بھس بن گئی، کھا لی گئی، ختم ہو گئی، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آخرت کا امتحان، ابھی اللہ سے ملاقات اور محاسبہ درپیش ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں تو پھر سامنا ہوگا یا اللہ کی مغفرت کا، بخشش کا، اور یا پھر وہ پھر آخرت یا عذاب شدید، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے، کہ یا پھر اگر انسان کی زندگی وہ ناکام رہی ہو تو اسے ایک شدید عذاب کا سامنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے کہ وہ ایک تنکا اٹھایا کرتے تھے زمین سے اور کہتے تھے کاش میں تنکا ہوتا جو بس ہوا اس کو اڑا کر لے جائے گی یا جلا دیا جائے گا، پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن انسان اس کا تو محاسبہ ہے، اور انسان اس دنیا میں اس مال اور دولت کی کثرت میں اس کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت میں دھوکے میں ڈالے رکھا، ہلاک لیے رکھا اس کی حبس میں، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی ہے، یاد دہانی کرائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ایک انسان کو دو وادی مال کی بھی حاصل ہو جائیں، یعنی میدان و وادیاں بھری ہوئی مال و دولت کی بھی حاصل ہو جائیں، لبتغا ثالثا، پھر بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا. ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کا پیٹ تو نہیں بھر سکتا مگر مٹی سے. ویتوب اللہ ولا من تاب، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر عنایت اور مہربانی فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے. ایک اور بخاری بھی حدیث جو ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے، ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، یارم ابن آدم اور اشب فی نار حس والمال والحس والعمر، آدمی بڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مزمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں، مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہو جاتی ہیں، ایک دولت کی حرص اور ایک عمر کی زیادتی. کاش میں کچھ اور سال زندہ رہتا. اور ایک ہی حوالے سے ایک اور بخاری مسلم کی حدیث ہے لا یزال قلب القبیر شابا اثنین فی حب الدنیا و طول الامل، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی تمنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہمارا ذکر ہے، ہماری عادت بیان ہو رہی ہے اگر ہم غور کریں تو یہ چیزوں. لیکن انسان اگر غور کرے تو انسان کی جو زندگی گزر جاتی ہے اور اس میں جو کچھ انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا احمقانہ خواہش کی، کوئی خاص چیز ہی نہیں تھی. انسان گزر جاتا ہے اس پر سے، بعد میں بھی یاد آتا ہے کبھی میں ایسا بچہ بھی تھا، کبھی میں ایسا جتنا دور بھی آیا تھا کہ یہ تمنا آئی تھی. بڑھاپے میں جب ماضی کو یاد کرتا تو بہت سے پچھتاوے ہوتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، اکبر الہ آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے بیٹے نے ایک دفعہ بچپن میں فرمائش کی کہ مجھے گیند چاہیے اس پہ گھوڑا بنا ہوا. گیند تو مل جاتی ہے لیکن اب وہ والد صاحب نے گیند تلاش کی بازار میں، وہ نہیں ملی. بچہ بڑا ہو گیا، اسے پڑھنے کے لیے انہوں نے باہر ولایت بھیج دیا. بعد میں کہیں بازار میں گھومتے پھرتے ان کو ایک ایسی گیند نظر آ گئی جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی، تو انہوں نے خرید لیا اور لا کر اس کو رکھ لیا حفاظت سے. جب بیٹا پڑھ کر بات بتایا تو انہوں نے بڑی تقریب کی، دعوت کا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا کہ بیٹا ولایت سے پڑھ کر آیا ہے، اور کہا کہ اپنے بیٹے کو میں خاص تحفہ دوں گا. اور جب سب کے سامنے انہوں نے وہ گیند اس کو تحفے میں دی تو بیٹے کو بھی بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں پتہ نہیں لندن سے کیا کچھ پڑھ کر آ گئے اور ابا جان مجھے گیند دے رہے ہیں. تو والد صاحب نے یاد دلایا کہ دیکھو کبھی تم نے اس گیند کی خواہش کی تھی، بڑا تم نے فرمائش کی تھی گیند ہونی چاہیے، آج تمہیں یہ گیند ملی ہے تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کیا میں نے سب کے سامنے تمہیں شرمندہ کر دیا ہے، لیکن بہرحال ایک زمانے میں تمہیں اس کی خواہش تھی. تو آخرت کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہیں اپنی زندگی پر کیے ہوئے کاموں پر پشیمانی ہو کہ میں کیا کرتا رہا، اصل حقیقت تو کچھ اور. یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ انسان کا جب وقت گزر جاتا ہے، انسان کو اپنی کچھ خواہشانہ احمقانہ لگتی ہیں، بچتانہ لگتی ہیں، تو انسان کو وفیل آخرت یا عذاب الشدید و مغفرت من اللہ و رضوان، وہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ جب انسان یاد کرے گا کہ کاش میں نے کچھ اچھے کام کیے ہوتے، کچھ اور عمل کیے ہوتے، یہ نہ دیکھا احمقانہ خواہشیں پوری کرتا رہا اپنی، جس کا کہ یہاں پر کوئی پوچھا ہی نہیں جا رہا، حساب کتاب ہی نہیں، تاکہ انسان کو پچھتاوا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرت، اس کے بعد ہے کیا نصیحت، کیا ہے سابقوا الى مغفرت من ربكم و جنت ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ و رسول. تو سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت تلاش کرنے. سابقوا الى مغفرت من ربكم. تو پھر تمہیں ایسے کام کرنے چاہیے, ایسی بھاگ دوڑ کرنے چاہیے جس سے کہ تمہیں اپنے رب کی مغفرت حاصل ہو, رب کی بخشش حاصل ہو. اس دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے نا, جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ تفاخر بینکوں کا ایک طویل عرصہ انسان کی ذکر زندگی میں آتا ہے, جب انسان ایک دوسرے پر سفر بجانے کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہوتا سفر جتانے کے لیے. میرا کاروبار دوسرے کے کاروبار سے ساتھ آنے کی دکان ہے, میری کو دکان الگ کرنی چاہیے, زیادہ اچھی نمایاں ہونی چاہیے, میرا کاروبار الگ نمایاں ہونا چاہیے. میں اپنے ساتھی سفر لے جاؤں ترقی حاصل کرنے میں, میں اپنے ساتھی سفر لے جاؤں اپنے مہارت میں, اپنے پروفیشن میں, اپنے پیشے میں. سابقوا الى مغفرت من ربكم. تو پھر سبقت لے جاؤ اس بھاگ دوڑ میں لگو کہ میں اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ دوڑ کروں. سورہ بقرہ میں جہاں قبلے کی تحریر کا حکم ہے اور منافقین نے اور مشرکین نے بھی اور اہل کتاب نے بھی مذاق اڑایا کہ اس کو تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے, اللہ نے کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَقِيمُوا إِلَى صِرَاطِهِ مُسْتَقِيمًا. ہر شخص کا قبلہ ہے, ہر شخص کا اپنا رخ کس طرف کیا ہوا ہے اور بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو اے مسلمانوں, تم بھلائی کے کاموں میں سبقت دے جاؤ بجائے اس کے کہ تم اس پہ بحثی میں الجھو اس کے ساتھ کہ قبلہ مشرق میں ہونا چاہیے کہ مغرب میں ہونا چاہیے. قبلہ تو ہر ایک کا ایک ایک مقرر ہے, تمہارا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا, نماز اس طرف منہ کر کے پڑھو. لیکن اصل دور جو ہونی چاہیے وہ سبقت سبق الخیرات, بھلائی کے کاموں میں سبقت دے جاؤ. ہر شخص نے اپنا ایک رخ معین کیا ہوا ہے, دنیا میں حاصل کر لے زیادہ سے زیادہ, اپنے پروفیشن میں ایکسل کر لے, اپنے کاروبار میں ایکسل کر لے, دنیا کما لے, مال و دولت اکٹھا کر لے. اصل چیز یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یا جیسے کہ سورہ متصفین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے لوگوں کو دوڑ لگانی چاہیے, آگے نکلنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے وہ جنت کی نعمتیں. اس دنیا میں ہم گریز کے لیے, ترقی کے لیے محنت کرتے ہیں. گریڈ 17 میں ہے تو 18 میں ہو جائے, 18 میں ہے تو 19 میں ہو جائے, ایک رینک ہمارا اوپر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ٹھیک ہے جو لوگ دوزخ سے بچا لیے گئے وہ بھی ایک عظیم کامیابی ہے, لیکن پھر جنت میں بھی بڑے درجے ہوں گے. وہ بھی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہی کر دیا گیا سب سے نچلے درجے میں, وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے, آگ سے بچا لیا گیا. لیکن پھر جنت کے اندر بھی بہت سے مدارج ہیں, وہ سابقون الاولون کے مدارج ہیں, وہ اور صدیقین کے ہیں, وہ شہداء کے ہیں, وہ صالحین کے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے لیے درجے جو مراتب ہیں اس میں تو اونچ نیچ میں فرق بہت کم ہے, جبکہ جنت میں جو نچلے درجے کا جنتی ہوگا اپنے سے اونچے درجے کے جنتی تو ایسے دیکھے گا جیسے ستاروں کو دیکھے, وہاں کا فرق و تفاوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. لہٰذا سبق دے جاؤ, سابقوا الى مغفرۃ من ربکم و جنت ارضھا کعرض السماء والارض, اور اس باغ کے لیے, اس جنت کے لیے کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین و آسمان کی کتنی وسعت ہے ہمیں تو اندازہ نہیں, ہمارا ذہن ہمارا دماغ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا, لیکن جو بڑے بڑے ایسٹرولوجسٹ ہیں, بڑی بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد ہو گئی ہیں, ہبل ٹیلیسکوپ بن گئی ہے, کائنات میں دور تک دیکھ لیتے ہیں, وہ لوگ بھی کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکے. بلکہ آج کی سائنس جس حد تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کائنات وسعت پذیر ہے, یہ کائنات پھیل رہی ہے, نئے نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں, پرانے سیارے ڈوب جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, وہ کہیں بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں, لیکن نئے نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ الذاریات میں فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر دیا اللہ نے کہ ہم اس کائنات کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں, یہ کائنات وسعت پذیر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبقت لے جاؤ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت جو ہے کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی جو ہے, اس کی وسعت جو ہے, اردو زبان میں تو عمر چوڑائی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں وسعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کائنات کے برابر اس کی وسعت ہے, اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ, اس جنت کی طرف جانے کے لیے کوشش کرو. یہ تیار کی گئی ہے, اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. یہاں پر عمل صالح کا ذکر نہیں آیا. قرآن حکیم میں جنت کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے. لیکن جہاں پر قلبی ایمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں عمل صالح نہیں آتے، کیونکہ پھر ایمان، پھر عمل صالح اس ایمان کو خود بخود تابع ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع عرض کیا کہ سورہ حدیث کا موضوع قلبی ایمان کا حصول ہے. وعدت للذین آمنوا باللہ ورسول، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے. صدق دل والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان، عمل صالح اس کے خود بخود تابع ہے. انسان کو عمل صالح کرنے کے لیے پھر سوچنا نہیں پڑتا. احسان کی کیفیت، حدیث جبرائیل میں آتا نا، اسلام، ایمان اور احسان. کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے ساتھ انسان عمل صالح کرتا رہے گا تو ایمان کی کیفیت کچھ حاصل ہو جائے گی، اور پھر عمل صالح کرے گا تو احسان پر انسان فائز ہو جائے گا درجے پر. اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنے رب کی عبادت، اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو حاصل ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر عمل صالح اس کا خود بخود ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ جنت جو ہے ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی کہ جن کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے جن کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے. یہ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ فضل اضافی چیز ہے. ایک ہے اجر، انسان نے جو اعمال صالحہ کیے ہوں گے ان کے اجر دیے جائیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں اعمال صالحہ کا ذکر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھول نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیوں؟ یہ اس ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، عمل صالح خود بخود صادر ہوں گے. لہذا اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے جو ان کے لیے تیار کی گئی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی چادر میں نہ ڈھانپ لے، اللہ اس کو اپنا فضل نہ کرے، اللہ اپنے فضل سے داخل کرے گا. کسی صحابی نے جرت کی سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. یہ اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا جنت میں دخول اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ ذاتی چیز ہے، اجر دیے جائیں گے. لیکن اگر کسی کو گھمنڈ ہو گیا اپنے اعمال پر تو وہاں اس کے اجر ضائع بھی ہو سکتے. اپنے اجر کے، اپنے اعمال صالحہ کی بدولت اس گھمنڈ میں کوئی شک اگر رہے گا وہ تو استکبار شمار ہو جائے گا. ہاں عاجزی اور خشوع و خضوع، وہاں پر بھی وہ نور بھی ملے گا اہل ایمان کو. پھر بھی وہ دعائیں کرتے رہیں گے، ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا، پھر بھی ان کو دھڑکا لگا رہے گا کہ ہمارا یہ نور ضائع نہ ہو جائے. وہاں پر بھی دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس نور کا اتمام کر دے اور ہمیں بخش دے، پھر بھی دھڑکا لگا ہوا ہوگا ان کو. یہ ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی چادر میں سے ڈھانپ کر جنت میں داخل کرنا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اب دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ دنیا کیونکہ دارالامتحان ہے، اس دنیا میں انسان پر کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے. تو یہ لوگ جو ہوں گے ایمان والے، جن کا ایمان اس درجے کو پہنچ چکا ہوگا، ان کو مزید نصیحت کی جا رہی ہے، تذکیر کی جا رہی ہے. کوئی پہنچنے والی تمہیں نہیں پہنچتی مگر یہ کوئی زمین میں یا تمہاری اپنی جان میں، کوئی آسمانی آفت، کوئی آفاقی کائنات میں زلزلے آ جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے باہر کی دنیا میں، کھیتی کا، کاروبار کا، کوئی اور نقصان ہو جائے، انسان کا مالی نقصان ہو جائے، یا اپنی جان میں وفیلن کو بیماری آ جائے انسان کو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، ماں صاحب مصیبت انسداری بلا فی الفی کو، کوئی زمین کی مصیبت آ جائے باہر سے، ظاہر سے، وفی الفی کو تمہارے اندر سے، تمہارے اپنے آپ میں، ان لا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے، نزول ظہور پذیر ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کا بیان کیا، ماں صاحب مصیبت اللہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، ومن یؤمن باللہ یہاں سے طلبہ، تو جس کا ایمان اللہ پر پختہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دے دیتے ہیں, جمع دیتے ہیں, سماج دیتے ہیں. انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ظہور پذیر ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے, اللہ کی مشیت سے. اسباب اور علم دنیا میں بہت سے بن سکتے ہیں لیکن ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے, اللہ کی مشیت میں, ایسے پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوا. اگر انسان کو یہ معلوم ہوگا لکھے لا تاف ولا ما پاتا, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو فوت ہو جائے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تاکہ تم اکرایا نہ کرو اس پر جو تمہیں مل جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں, جو ہاتھ سے جاتا رہے اس پر افسوس اور جو مل جائے اس پر اکرانا. واللہ لا یحب کل مختال مکرو, اللہ کو پسند نہیں آتے اکرانے والے, شقی مارنے والے. جو مل رہا ہے اس پر انسان شکر ادا کرے, جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر صبر کرے. یہ صبر اور شکر, یہ صبار اور شکور انسان جو ہے یہ اللہ کے پسندیدہ انسان ہے, ان کے لیے ہم جنتوں کے بعد. لہذا خبر کرو, ماں تاب من مصیبت ان سے لڑی ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے کام بڑا آسان ہے, اللہ کے تو علم میں ہے کہ کس پر کیا مصیبت آنی. موت بھی نہیں آ سکتی جب تک ایک وقت مقرر نہ ہو. سب سے بڑی انسان کی جو حفاظت کرنے والی ہے وہ فوت خود ہے, وہ انسان کی حفاظت کرتی ہے. اس کے وقت آنے سے پہلے اس کو کوئی غلط, اس کی موت نہیں آ سکتی. انسان جب پہنچنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, جبھی پہنچے. لکھا ہی لاتا ولا ما پاتا, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے گم ہو جائے, فوت ہو جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت اتوایا کرو اس پر جو تمہیں مل جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ کو پسند نہیں آتے اکرانے والے, فخر کرنے والے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. خود بھی بخیل ہوتے ہیں, خود بھی خرچ نہیں کرتے, لیکن اگر دوسرے خرچ کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ذرا نمایاں ہو جائیں گے, الگ کھڑے ہوں نظر آئیں گے. لہٰذا دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, خام خام اپنا مال ضائع کر رہے ہو, بتا کر رکھو کام آئے گا. اللہ جی نے جب فلون بھیا امرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد, اللہ نے تو نصیحت کر دی تو جو کوئی منہ پھیر لے اللہ کی نصیحت سے, اللہ غنی ہے, اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ فإن الله هو الغني, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں خود محمود ہے, اللہ کو کسی کی حمد کی بھی حاجت نہیں. اللہ کو حاجت نہیں کہ کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر دیتے جو ہر وقت تسبیح پڑھتی رہا کر. اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جو اس سورہ کا عمود ہے. یہ ساری باتیں تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ جن کا ایمان پختہ ہو اللہ پر, اس کے رسول پر. اور اللہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کا مقصد بے تک کیا ہے اور انسانوں کی ذمہ داری کیا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, تاکید ہم نے بھیجے اپنے رسول بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ, ایسی نشانیوں کے ساتھ کہ ان کی قوم, ان کے وقت کے لوگ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. شک نہیں رہا کبھی کسی کو, فرعون کو شک نہیں تھا موسیٰ کے رسول ہونے, ابو جہل کو بھی شک نہیں تھا, پوچھا گیا تھا اس سے بھی محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے, کہا نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا, پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناک نیچی تو ہوتی ہے, اگر اللہ کا رسول مان لوں تو پھر تعاف کرنی پڑے گی, اتنی سمجھ اس کو تھی. اور بینات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موجزے بھی دیا کرتے تھے تاکہ وہ پہچان, اب ان موجزوں کے ذریعے سے نمایاں ہو جاتے. وانزلنا معہ الکتاب, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں بھی نازل کی, صحیفے نازل کیے جس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین و ضوابط لکھے ہوتے تھے انسانوں کے لیے ہدایات, اور رسول ان پر خود عمل کر کے دکھا دیا کرتے. وانزلنا معہ الکتاب والمیزان, اللہ نے ترازو بھی اتاری. وہ ترازو کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حقوق کو فرائض کا فائزن کر دیتے تھے, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا حقوق, مرد کے, عورت کے, مزدور کے, سرمایہ دار کے. جب نظام حکومت قبائلی تھا اس وقت, حاکموں کے اور محکوموں کے, آج کل کے لحاظ سے بھی رعایا ہو یا حکومت ہو, حقوق کو فرائض, رعایا کی کیا ذمہ داریاں ہیں, حکومت کی کیا ذمہ داری ہے. اللہ نے قوانین اپنے سہارے صحیفوں میں نازل فرما دیے, اور یہ وہ میزان تھی شریعت دین حق. اس لیے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں, قائم ہو جائیں. قسط پر، تاکہ انسان جو زندگی گزارے اس دنیا میں وہ ایک نظام عدل و قسط پر زندگی گزارے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، ان کے ساتھ کتابیں نازل ہوتی تھیں، ان کو شریعت دیتے تھے، وہ میزان ہوتی تھی، شریع احکام جو تھے، حقوق و فرائض کا تعین، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کے حقوق، تاکہ انسان قائم ہو جائے ایک نظام عدل و قسط پر. وانزلنا الحدید، اور یہ کام صرف دعوت و تبلیغ سے اور صرف نرمی سے نہیں ہو سکتا. اگر نرمی سے ہوا کرتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی جہاد نہ کیا کرتے، قتال نہ کیا کرتے، اور صرف ایک بار یہ انقلاب اپنے کامل صورت میں لاگو ہوا، نافذ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. وانزلنا الحدید، اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا، فی ہی بات شریف، بڑی مہنگی آیت ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت بھی ہے، وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ مشاہدہ کرا دے، اللہ دکھلا دے. اللہ کا علم تو قدیم ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نمایاں کر دے جو رسول کے ساتھ ہو کر وہ نظام عدل و قسط قائم کرنے کی کوشش کریں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے اللہ جتلا دے، اللہ دکھلا دے، جو غیب میں ہوتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ جنوں کے نہ انسانوں کے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام جن و انسان اگر کسی بہت متقی انسان کی طرح کے ہو جائیں تو بھی اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام جن و انسان معصیت میں، نافرمانی میں، کسی بہت ہی شکی قلب انسان جیسے ہو جائیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اور سب سے سب جن و انسان کسی میدان میں کھڑے ہو کر مانگ لے اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہوں، اور اللہ سب کو وہ دے دے جو وہ مانگ رہے ہوں، تب بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے، اس کا پانی نکلتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. جب نظام قائم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تو وہ بھی اللہ کی مشیت تھی. اللہ نے جب چاہا اس نظام کو ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دار الامتحان ہے، سب لوگ محنت کریں، اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اس دین میں انسانیت کی بھلائی ہے، اس دین میں تمام انسان، چند سزائیں ہیں اس دین میں، لیکن وہ سزائیں تو ان کو دی جائیں گی جو حد برم ہوں گے، جو اصرار کریں گے گناہ کرنے میں، جو پکڑے جائیں گے، جن پر حد لاگو ہوگا. لیکن بطور مکمل دین کے، یا الذین آمنوا اتقوا فی السلم کافا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. اسلام ایک اخوت، مساوات، برابری کا دین ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کے اندر تمام انسان قسط پر قائم رہ کر زندگی گزار رہے ہوں. اور قسط کیا چیز ہے؟ کہ جہاں پر ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، کوئی اس کا حق غصب کرنے والا نہ ہو، ہر ایک کو اس کا حق دوسرا شخص خوش دلی سے دے رہا ہو، اپنا حق دبا کر دوسرے کا حق ادا کر رہا ہو. جب یہ کیفیت ہوگی قانون تو خشک ہوتا ہے. قوانین اور ضوابط جو ہوتے ہیں جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے، لیکن اگر انسان ایک دوسرے کا حق خوش دلی سے ادا کر رہے ہوں، کسی کا حق مار نہ رہے ہوں، ناجائز ذرائع سے کسی کی دولت پر قبضہ نہ کر رہے ہوں، کسی کا حق پر قبضہ نہ کر رہے ہوں، کوئی رشوت سفارش نہ ہو جس دنیا میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، اور ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، وہاں پر انسانیت جس برادری پر، جس بھائی چارے پر، جس حکومت پر قائم ہوگی، وہ اس دنیا کا حسن ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہے. یہ ملک اسی لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ملک میں اللہ کا وہ دیا ہوا نظام عدل و قسط جو محمد رسول اللہ، وہ میزان، وہ شریعت، وہ دین ہم جو لے کر آئے تھے، وہ نافذ کیا جائے. آخر میں چند باتیں جو بھی موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے، یہ مطالبہ تو سب کا ہے. یہاں سروے کیا گیا، گیلپ پولز کیے گئے، وہ کوئی اسلامی ذہن کے لوگ نہیں ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو ایک زمانے میں تو 98% لوگوں نے کہا، لیکن اب چونکہ حالات میں کچھ تبدیلی آ گئی، اب بھی ریسنٹ سروے جو ہے وہ یہ ہے کہ 85% لوگ اس ملک کے چاہتے ہیں کہ یہاں نظام اسلام نافذ ہونا چاہیے. کس کا اسلام نافذ ہو؟ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں دشمنوں کی سازش کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ جب دشمن اس ملک میں فرقہ واریت پھیلا کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لا کر کھڑا کر. دینی طبقات جو ہیں وہی طبقات جو ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں ہتھیار کھینچ کر ہتھیار لے کر. یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کر اپنا مقصد حاصل کیا جائے. لہذا وہ تمام دینی طبقات جو اس ملک میں اسلام نظام عدل و قسط اسلام کا نظام عدل و قسط نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے, اور اس ملک کے جو حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء, سن 51 کی بات ہے 53 کی میرے یادداشت میں تو نہیں ہے, جب 22 نکات اور انہیں تمام مکتب فکر کے علماء ہیں اس میں ہر مکتب فکر کے علماء شامل تھے اور 22 نکات پر مشتمل ایک لائحہ عمل حکومت کو دے دیا تھا آئین سازی کے لیے جس پر وہ سن 51 کا آئین مبنی بھی تھا, اس ان نکات پر مبنی ایک اسلامی شریعت اسلام کا نظام خود حکومت نافذ کرتے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض کی بھی گنجائش نہ ہو, اور وہ نظام قائم ہو جس میں انسانیت کی اس دنیا کی بھی بھلائی ہے, اور وہ نظام قائم ہو جس میں ہر شخص اس دنیا میں اللہ کی بندگی خوش اسلوبی سے کر سکے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی, آپس میں جتنا فساد نہ ہو, آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, فرقہ واریات کی جنگ کوئی دشمن نہ ہٹا سکے اس ملک میں, اور تمام لوگ امن و آشتی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں. وہ ہے نظام عدل و قسط جس کے لیے جدوجہد کی جانی چاہیے, جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.